बोलिए, आज किस पे बात करना है? आज सवाल जवाब नहीं है, हम सवाल करेंगे और आप जवाब देंगे, ऐसे नहीं? फिर आप सवाल करें, हम जवाब दें। कितने बच्चे सवाल करेंगे? पिछली मर्तबा आपसे नाराजगी हो गई थी ना, क्यों? ये भी एक सवाल है, आप वजह बताइए क्यों हुआ था। कहिए, ये नहीं कि आपने सा हाँ 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 याद आ गया, जी हाँ जी हाँ। जो लफ्ज आपको समझ में नहीं आता, अगर आप पूछते नहीं है तो फिर क्या फायदा? फिर तो ऐसे ही है जैसे ये दीवार से बात कर ली, इससे बात कर ली, लकड़ी से। अब देखे ना, ये लकड़ी है, इससे हम बुरा भला कहें, इसकी तारीफ करें, वो आगे से बोलती। तो जो बच्चा सवाल ना करे, समझ में नहीं आई कोई बात और ना पूछे, और मुरीद जो पूछे, इन दोनों को कहते हैं जंगल भेज देना चाहिए, गधे। तो इसलिए आप लोग पूछेंगे तो बात बनेगी। पिछली मरतबा क्या लफ्ज था जिसे समझना था? हैं? आबिला। आबिला किसे कहते हैं? उस जख्म को तो नहीं कहते, फूल जाए और उसमें, एक लफ्ज में तर्जुमा कीजिए ना, इतनी लंबी कहानी पूरी कि जिस्म हो और फिर वो जले और उस पर तेल पड़े और उस गर्म चीज लगे और फिर गर्म चीज हट जाए और उसके बाद दाग को देखा जाए, दाग के ऊपर जब जिल्द आए और उस पर पानी भरे, उसे कहते हैं आबिला। तो एक लफ्ज बोलो, आपके घर में उसे क्या कहते हैं? आबिला कहते हैं। आपके घर में क्या कहते हैं बोलिए? जुबान तो बोलने से आती है ना, आप बताइए। छाला, ये छाला या आबला एक ही चीज, एक ही चीज। जब आप नए अल्फाज सीखते हैं, जब आप की वोकैबुलरी में इजाफा होता है, जब आप मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल सीखते हैं, तो फिर आप गुफ्तगू भी कर सकते हैं और फिर आप लिख भी सकते हैं। लिखने के लिए बैठे, कल हमें एक बहुत अच्छी डिक्शनरी मिल गई भाई, डिक्शनरी मिली मुतरादिफात की। रदीफ अरबी जुबान में कहते हैं जो पीछे बैठा हो, घोड़े पे दो बच्चे सवार हुए तो जो बच्चा पीछे होता है वो रदीफ होता है, ठीक है? तो रदीफ उसको कहते हैं जो पीछे हो, मुतरादिफात जो बराबर के, नहीं इसे काट दीजिएगा। अच्छा, रदीफ मुतरादिफात, मुतरादिफ का मतलब ये होता है कि बराबर। एक लफ्ज आपने बोला और उसी लफ्ज के मानी और मफहूम में उतने कितने ही लफ्ज आ गए, तो एक लफ्ज के बाद अब दूसरा उसकी जगह लाते हैं, तीसरा लाते हैं, तो ये सारे मुतरादिफात कहलाते हैं। मसलन हमने एक लफ्ज बोला वालिद, और क्या कहते हैं वालिद को बोलिए? अब्बू, और बाबा, और पापा, और ये देखा ना, अब आप बोले ना कि है लफ्ज एक ही, अब्बू वालिद पापा, लेकिन आपने अल्फाज उसके लिए पांच छह इस्तेमाल किए। अम्मी बोलिए, मामा, वालिदा, والدہ کیا ہو؟ والدہ ہوئی. اچھا اور
موم.
او گڈ. اچھا اور
ماں.
ٹھیک ہے, ایک ہی چیز ہے, اس کے مترادفات آپ لائے. آپ کے ساتھ اور بچے نہیں آئے یا ابھی تک شادی میں بھائی کی مصروف ہیں؟ آپ کے ساتھ اور بچے بھی تو تھے, وہ جو حفظ کر رہا تھا وہ کہاں گیا؟ وہ جو فرانسیسی, اچھا یہ ہے, آپ کے ساتھ کہاں گیا دوسرا بچہ؟ ان کے ابو آئے ہیں, کیا کرنا ہے ان کے ابو کو؟ ہمیں تو وہ بچہ چاہیے نا جو یاد کرتا ہے, وہ کہاں؟ گھر میں. اس کے والد صاحب کہاں؟ پیچھے ہیں, گھر میں. اچھا ٹھیک, کیونکہ اس بچے کو آنا چاہیے تھا, ہمیں یہ دیکھ کے بچہ یاد آیا. تو لفظ ایک ہی ہوتا ہے بیٹے, اس لفظ کی ریپلیسمنٹ میں اس کی جگہ پہ آپ جب دوسرا لفظ لاتے ہیں نا, یہ مترادفات ہوتے ہیں. ہمیں ایک ڈکشنری مل گئی, اور بہت موٹی ڈکشنری ہم لائے ہیں, کہ مترادفات کیا ہوتے ہیں وہ آپ ذرا دیکھیں گے, جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ اس سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر ایک لفظ کہیں فٹ نہ آتا ہو تو دوسرا لفظ بول دیا جائے, دوسرا لفظ نہ فٹ آتا ہو تو تیسرا. یہ عام طور پہ شعراء کو ضرورت پیش آتی ہے کہ شاعر جب ایسے کرتے ہیں, کوئی شعر کہتے ہیں, تو انہوں نے جو لفظ بھی وہاں پر رکھنا ہو اس کو مناسب طریقے پہ وہ چنتے ہیں. اچھا, تو بات تو شروع ہوئی تھی آبلا کہ چھالا, ٹھیک ہے, یہ آپ کو سمجھ نہیں آیا, اور ہم نے کہا آپ پوچھتے کیوں نہیں, تو اس لیے جو لفظ آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ اسے پوچھئے, علم اسی چیز کا نام ہے, اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ کے پاس بڑھتی. انسان کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اپنی ذہنی طاقت کو استعمال کرتا ہے, کہ یہ کیا چیز ہے. مثلا آپ نے یہ لکڑی دیکھی تو آپ کے ذہن میں سوال اٹھا کہ یہ کیا ہے, اس کے ساتھ ہی آپ کے ذہن نے جواب دیا کہ یہ لکڑی ہے, جواب ہو گیا. ایک چیز آپ دیکھتے ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا چیز ہے, اب جو وہ پیاس لگی نا کہ پوچھیں کسی سے یہ کیا چیز ہے, یہ علم ہے. علم ایسی چیز ہے کہ علم خود جب معلوم ہو گیا آپ کو کہ یہ چیز جو ہے یہ, تو اسے غالیچہ کہتے ہیں. اب غالیچہ کسے کہتے ہیں, یہ آپ کے ذہن میں سوال اٹھا نا, تو جب آپ کو پیاس لگی کہ ہم جانیں یہ چیز کیا ہے, تو یہ طلب خود علم ہے اور اس کا جواب بھی علم ہے, یہ چیز ہوتی ہے. اچھا اب آپ بتائیے, کوئی لفظ آپ بولیں ہم اس کا جواب دیں, ہم لفظ بولیں آپ اس کا جواب دیں, بولیے. کوئی مشکل لفظ بولیے, بچوں جیسے نہ بولنا. چلیے اچھا, بچوں جیسے بھی بول لیجیے, کوئی لفظ بولیے ہم آپ کو بتائیں. کہو جستجو, لفظ ہے نا جستجو, کا کیا مطلب؟ محنت مشقت. اچھا جستجو کا کیا مطلب؟ جی بولے. جستجو, جستجو کا مطلب محنت اور مشقت, مشکل ہے. یہ ایسے معنی ہیں جو صرف آپ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. اور ہم بتائیں, فارسی میں ایک مصدر ہے جستن, اور جستن کا مطلب ہے کھود, کرید, کسی چیز کی تہ تک پہنچنے کی کاوش اور کوشش, اسی معنی میں کرتے ہیں کہ طلب، سوال، ان سب معانی میں یہ لفظ آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ تمہیں کیا جستجو ہے، یعنی تم کیا ڈھونڈ رہے ہو، جستن ڈھونڈنے کے معنی، تم کیا طلب کر رہے ہو، آپ کو کیا چیز چاہیے. غالب کہتے ہیں جلا ہے جسم جہاں، دل بھی جل گیا ہوگا. جلا ہے جسم جہاں، دل بھی جل گیا ہوگا، پورے تے ہو جو اب راکھ، جستجو کیا ہے. یعنی آگ نے سارے جسم کو جلا دیا ہے، تو جو دل جسم کے اندر تھا وہ بھی جل گیا. کوریدتے ہو جو اب راکھ، راکھ کو جو کوریدتے ہو، کوریدنا کس معنی میں ہے؟ کوریدنے کو کوریدنا کیا ہوتا ہے آپ بتائیے پہلوان جی، آپ بتائیے کوریدنا کیا ہوتا ہے؟ کوریدنا کھودنا، جی اس کے قریب قریب. اور کھودنے سے بھی زیادہ باریک کریتا ہے، بالکل تہ تک جانا چاہتا ہے. کریتے ہو جو اب راکھ، راکھ کو جو تم کرید رہے ہو، اب راکھ کریدنے کے لیے کوئی پھاوڑا تھوڑا ہی مارے گا، اس کو کریدنے کے لیے تو کوئی سوئی لے لے گا، کوئی ڈنڈی لے لے گا، اس سے آہستہ آہستہ سے کریدے گا. کریدتے ہو جو اب راکھ، اب یہ جلنے کے بعد میرے جسم کے اور دل کی جو تم دیکھ رہے ہو نا بار بار، اسے ہٹا کے جستجو کیا ہے، چاہتے کیا ہیں آپ، ڈھونڈ کیا رہے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب کوئی آگ اگر باقی رہ گئی ہے، کوئی چیز جلنے سے رہ گئی ہے، تو اس آگ میں اور مزید جلا دیا جائے. کریتے ہو جو اب راکھ، جستجو کیا ہے، اب آپ کو کیا پڑی ہے، اب آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں. ایک لفظ ہم نے بتایا جست، ایک لفظ اب آپ بولیے، کوئی ایک لفظ آپ بولیں.
جو
جو چو، اس چو کے معنی کیا ہیں؟ یہ تو اب آپ تشریح کیجئے نا، جستجو ہم نے لفظ بولا اور تشریح کر دیا، اب چو اس کی تشریح کیجئے. چو جس کے چار کونے ہوں. اس دن چودھری کی بات ہو رہی تھی نا، ہے نا، یہ آپ کو یاد ہے لفظ. یہ اصل میں ہندی سنسکرت سے آیا ہے، ہندی میں یہ چو، چار کونے، چار اطراف، چوکور اس کے چار کونے ہیں. اور چو کو استعمال کیجیے، چوبارہ، اور چوکھٹ، چوکھاٹ. خوب خوب، اس کا مطلب ہے آپ لوگ سنتے بھی ہیں اور یاد بھی رکھتے. اچھا چو، ٹھیک ہے. سنسکرت جو ہے یہ خالص ہندوؤں کی زبان کسی زمانے میں ہوتی تھی، اور ہندوؤں سے پہلے اور اقوام کی بھی تھی، لیکن آپ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ہندوؤں کی جو مذہبی کتابیں تھیں وہ سنسکرت میں تھی. سنسکرت ایک زبان تھی اور اس میں اب تک بھی ہے وہ. اور ہندوؤں میں سب سے اوپر کی، ٹاپ کی جو ذات سمجھی جاتی تھی، انہیں کہتے تھے براہمن. اور براہمن لوگ جو ہوتے تھے یہ مذہبی کتابیں، مذہبی چیزیں پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے. تو ان کی ساری مذہبی تعلیمات سنسکرت میں تھی. اب سنسکرت جاننے والے تھوڑے رہ گئے، تو یہ اس زبان سے لفظ ہندی میں پھر اسی طرح اردو میں آتا چلا گیا. اسی لیے بیٹے جس بھی مذہب کے لوگ اس کی بنیادی زبان کو بھول جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں نا، ان میں وہ مذہب بھی باقی نہیں رہتا. مذہب کی جو بنیادی زبان ہے نا، اس پر قائم رہنا چاہیے. ہمارے مذہب کی اپنی بنیادی زبان کیا ہے؟ عربی. عربی جو ہے وہ اسلام کی بنیادی زبان. اب مثلاً کل کو کوئی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نماز میں زبان تبدیل کر دیجئے, آئندہ سے نماز پنجابی میں پڑھا کریں گے, تو پنجابی میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھائے گا اور کہے گا اللہ اکبر, تو اللہ اکبر کی بجائے کیا کہے گا؟ اللہ سب سے بڑا ہے, یہ تو کریں گے ہی. کراچی والے اردو سپیکنگ اور پنجابی کیا کہیں گے؟ اللہ سب تو بڑا ہے. ٹھیک ہے, یہی ہوگی نا پھر نماز, تو یہی رہ جائے گی. اس لیے جو لوگ مذہب کی ان تعلیمات کو جہاں زبان کی پابندی لازمی قرار دی گئی ہے وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں, ادھر حقیقت بیٹے اس مذہب کو مٹانے کی کوشش ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ ہم عربی پڑھیں اور ہم سیکھیں کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے, التحیات للہ کا مطلب کیا ہے. ہم کہتے ہیں اس سے پنجابی میں کرو, اردو میں کرو, کل پشتو میں کرو, تو ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں پہنچ جائے. پشتو میں کیا کہیں گے؟ کوئی پٹھان بچہ ہے یا ہوں گے؟ ہاں پٹھان بچہ کیا کہے گا؟ اللہ سب سے بڑا ہے. بس ٹھیک ہے, یہ پشتو تو خود ہی بولو, خود ہی سمجھو. ٹھیک ہے, تو پشتو میں ایسے بولیں گے نا, تو یہ تو کوئی بات نہ ہو. اس لیے ہمیشہ جس مذہب کے لوگ اپنی بنیادی زبان کو محفوظ رکھتے ہیں نا, وہ اسی طرح مذہب کو بھی محفوظ رکھتے ہیں. اور جب بنیادی زبان محفوظ ہو جائے اور اس کو لوگ سمجھنے والے نسل در نسل پیدا ہوتے رہیں, تو پھر اس مذہب میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اس کی نیگیٹو سائڈ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس مذہب کو برباد کر دیتے ہیں زبان کے سہارے پہ, یہ بہت ہی بری بات ہے. اور پازیٹو سائڈ مثبت انداز یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس لفظ کے معنی تلاش کر کے اجتہاد کی بنیاد اس پہ رکھتے ہیں, بڑے بڑے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا نازل فرمایا, اللہ کے یہاں پر معنی کیا مراد ہیں. یہ ہوتا ہے فائدہ. اسے بہت سے گمراہ ایسے ملے جنہوں نے کہا جی نماز بدل دیں, اذان بھی بدل دیں. لاہور میں ایک مرتبہ ایسے ہوا, لاہور میں اذان شروع ہوئی اور اذان اس نے شروع کی پنجابی میں. جب اسے پہلا جملہ بولا کہ اللہ سب تو وڈا ہے, تو باہر سے لوگوں نے اسے پتھر مارے, اتنے پتھر مارے کہ ان کے گھر کی جو چار دیواری تھی کوٹھی کی وہ گر گئی. اس لیے بیٹے کہ یہ اس طرح لوگوں کو آزادی مل جائے کہ دین میں جو چاہیں سو کہیں اور کوئی انہیں روکنے ٹوکنے والا نہ ہو, تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے مناسب الفاظ میں ہمیشہ ادب اور احترام کے ساتھ بتا دینا چاہیے کہ یہ بات درست نہیں ہے اور یہ بات درست. مثلاً جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے نا, اس کی زبان کیا ہے؟ خطبہ کس زبان میں ہوتا ہے؟ عربی میں. اب ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ اسے خطبے کو اردو میں کر دیں. نہیں, کیسے اردو میں کر دیں؟ اس خطبے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسعوا الى ذکر اللہ, لوگو آؤ اللہ کی یاد کی طرف. یہ نہیں کہا کہ اللہ کی بات کوئی نصیحت ہو رہی ہے اس کے نام, اللہ کے ذکر کی طرف. ذکر اللہ کی یاد ہے. جب اللہ کی یاد ہے تو عربی زبان, کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں ہی خطبہ پڑھا کرتے تھے, عربی میں ہی خطبہ دیا کرتے تھے, عربی میں ہی لوگ نماز پڑھتے تھے. تو اب کوئی آدمی کہتا ہے خطبے کی زبان تبدیل کر دو, تو بجائے اس کے کہ وہ اونٹ کو کہے کہ وہ گھاس پڑا ہے تم اوپر چڑھو اور جا کر اس گھاس کو کانٹوں کو کھا لو, وہ کہتا ہے کانٹے نیچے لے آؤ تاکہ غذا اس کے مطابق ہو جائے. کیوں غذا کو خراب کرے؟ غذا اپنی اصل صورت میں باقی رہنا چاہیے, عہدہ اپنی اصل معیار پہ قائم رہنا چاہیے. آپ کسی لفظ کا صحیح تلفظ نہیں کر سکتے اور آپ قاری صاحب کو کہیں گے قاری صاحب یہ لفظ ایسے نہیں ایسے پڑھا کر. یہ کیوں وجہ؟ مثلاً آپ نے کہنا ہے کہ کوثر اور آپ پڑھتے ہیں کوثر, سا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جی بولیے. زبان کی نوک. بہت اچھے, بس اصول زبان کی نوک پہ آیا نا. اب سا کی بجائے بچہ سین پڑھتا ہے, کوثر سر. اب استاد کہتے ہیں اسے ٹھیک کیجئے, پڑھیے کوثر سا. وہ کہتا ہے نہیں حضرت, آپ نیچے آ جائیں, میں اوپر نہیں جاتا, آپ نیچے آ جائیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, ایسے ہے نا. اس لیے بیٹے ہمیشہ جمپ لگاتے ہیں, اوپر جاتے ہیں, جو معیار ہے اسے نہیں گراتے. زندگی میں کبھی معیار نہیں گرانا چاہیے چیزوں, ہمیشہ معیار کی چیز. ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ آم کھائے, بازار میں گیا, اب وہ کہتا ہے آم دے دو. اس نے آم دیا, اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے. وہ دوسرا دوست سے کہتا ہے کھا لو یار, کوئی بات نہیں, کیا ہوا, کیڑے ہیں, آم میں گوشت پڑا ہوا, کتنا گندا ہے. بجائے اس کے کہ اسے کہے کہ اس کو چھوڑیں صاحب, یہ واپس کریں, پیسے واپس دیں, ہم ایک میل چل لیں گے, کوئی بات نہیں ہے, اور وہاں سے اچھے آم لے کے کھائیں گے. اب اس بچے نے اگر وہ کیڑے والے آم کھانا شروع کر دیے, تو بیٹے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے ذوق کے خراب ہونے کی بھی اطلاع دی, اور اس کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں رہا. صحیح ہے نا. اس لیے ہمیشہ جو اسٹینڈرڈ کی چیزیں دنیا میں اللہ نے بھی متعین فرمائی ہیں, اس تک پہنچنا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ یہ چونکہ اس چیپٹر میں سے, اس باب میں سے قاری صاحب نے یہ صورت تو سننی نہیں, لہٰذا اسے بعد میں یاد کر لیں گے. نا بالکل نہیں, اسے یاد کر کے آگے چلنا ہے. اگر آپ اسے یاد نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو کاہلی اور سستی کی عادت پڑ جائے گی, اور یہ پھر بیڑا کر پھر اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی کام بھی نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے ان بندوں سے جو بندے اس کے اپنی طرف سے کوشش اور محنت کر کے اپنے آپ کو کسی درجے پہ پہنچاتے ہیں, اور وہ خدا کو کہتے ہیں کہ اللہ میں اس درجے پہ پہنچ گیا ہوں, اب مجھے زندگی میں کام کرنے کا میدان دے. اللہ تعالیٰ میدان بھی فراہم کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ یہ کام کرو, یہ کرو, یہ کرو, اس طرح ہوا کرتا ہے. اس کی کیا مثال دیں آپ کو. تو اس لیے بچوں ہمیشہ جب آدمی اپنے آپ کو ثابت کر دیتا ہے نا کہ میں اس سٹینڈرڈ کا ہوں, اور اس کا فائدہ صرف دنیا میں نہیں ہوتا, آخرت میں بھی ہوتا, اللہ کے ہاں بھی اس کا بہت فائدہ ہے. کیونکہ آدمی نے ثابت کر دینا ہے کہ اللہ میں اس قابل ہوں, پھر اللہ اسے جہنم میں بھی نہیں پھینکتا, اللہ اسے سزا بھی نہیں دیتا. آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنائیں. فقہ حنفی میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے کمال کے آدمی تھے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح معنی میں فقہ حنفی کو عروج پر پہنچایا ہے. ایک یہ تھے, ایک امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت پڑھتے تھے, بہت پڑھتے تھے, رات رات بھر پڑھتے رہتے تھے. لیکن بچوں آپ نے کبھی نہیں یہ نہ کرنا, کبھی بہت بری عادت. یہ انہی لوگوں کی شان تھی جو رات بھر جاگ کے بھی صبح فجر میں آ جاتے تھے اور نماز جماعت سے پڑھتے تھے. بہت بری عادت ہے کہ رات کو ساری جگتے رہے اور فجر اپنی پڑھ کے سو گئے. نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا, کبھی بھی نہ کرنا. ہمیشہ عشاء پڑھ کے سو جاؤ, صبح فجر میں نماز میں آ جاؤ. ٹھیک ہے نا. جو بچے رات رات بھر جاگتے رہتے ہیں نا, یہ صبح اٹھ کے پھر جمائیاں لیتے رہتے ہیں, سارا دن چمگادڑوں کی طرح. اور کون سا جانور ہے جو رات کو کیا جاگتا؟ الو. بس آگے کچھ نہیں کہتے, اب سمجھ جاؤ کہ تم کیا کرنے چلے ہو. ٹھیک ہے, ہمیشہ عشاء پڑھتے ہی سو گئے, اور صبح فجر سے ہو سکے تو آزان سے بھی پہلے اٹھ کے بس اس وقت دو رکعتیں پڑھ کے اللہ سے مانگ لیا کہ اللہ مجھے یہ امتحان دینا ہے, اللہ مجھے میرے لیے آسانی فرما. یہ بہترین زندگی. ہم نے اپنے بہت سے اساتذہ کو دیکھا, رات رات بھر جگتے تھے. وہ ایک مسئلہ تھا بیٹے, جس کے ساتھ جو بھی تھا اللہ تعالیٰ انہیں اجر سے نوازے, اور ان کی موتیں بھی پھر ایسی تھیں کہ پتہ چلتا تھا کہ رات شب بیداری اللہ کے ساتھ تعلق اللہ نے انہیں کس مقام پہ پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ کانو قلیلم من اللیل ما یہجعون, ہمارے بندے تو ہیں جو رات کو بہت تھوڑی دیر سوتے ہیں, لیکن آپ نہ کیجئے گا. ٹھیک ہے نا, بالکل نہیں کرنا. 6 گھنٹے سو 8 گھنٹے سو, اپنی نیند پوری کرو. اور ایسے نہ ہو کہ جب پڑھنے جاؤ تب جمائیاں آ رہی ہیں, نیند آ رہی. کس بات کی نیند بھی, ابھی آپ 8 گھنٹے سوئے. سردیوں میں 9 بجے سو جاتے ہیں بچے, ہیں اتنا وقت مل جاتا, اور صبح 7 بجے نماز ہوتی. اب جو بچہ رات کو 10 بجے سو گیا چلو, اور صبح 6 بجے تک سو رہا ہے, تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 8 گھنٹے. اب بھی وہ اٹھ کے اگر جمائیاں لے رہا ہے, اب بھی اسے نیند آ رہی ہے, تو اسے کرنا کیا ہے؟ مردوں سے شرط لگا لی ہے کہ کون زیادہ دیر لیٹے گا. یہ بھی محاورہ ہے کہ میں تو مردے سے شرط لگا کے سو رہا ہوں, مطلب یہ کہ تم پہلے اٹھو گے کہ میں پہلے اٹھوں گا. ٹھیک ہے بیٹے, کبھی بھی یہ نہیں کر. عشاء پڑھتے ہی بس فوراً مغرب کے بعد اپنا کھانا نہ کھا لیا, عشاء سے پہلے نماز پڑھی, زیادہ سے زیادہ تھوڑی سی واک کی, اور اس کے بعد سو گئے, اور بالکل فجر سے پہلے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت صحت مند, مبارک جسم بھی پھیلا ہوا. تو ان کے شاگرد اسد ابن فرات کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ مجھے پڑھا دیں, اور مجھے بھیجا تھا مدینہ منورہ سے امام مالک نے. میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں پوچھی تو انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو, تو میں نے انہیں بتایا میں اسپین سے آیا, ہسپانیہ. انہوں نے کہا ایسے سوال ہمارے شہر میں بچے نہیں کیا کرتے, اگر تمہیں اتنے ہی سوالات اور جوابات کا سلسلہ اور شوق ہے تو تم کوفہ چلے جاؤ عراق میں, اور وہاں پہ امام محمد رحمۃ اللہ کے متعلق کہا کہ میرے شاگرد ہیں, ان سے پوچھو, وہ تمہیں یہ مسائل کا حل اور یہ چیزیں بتائیں گے. اسد ابن فرات رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں چلا گیا, تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرمایا کہ دیکھو بیٹے, دن اور رات میں کوئی وقت اب فارغ نہیں رہا کہ میں تمہیں پڑھاؤں, میں اب کیا کروں, وقت ہی نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے پڑھا دیں, میں اسپین واپس جاؤں گا اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو علم سکھاؤں گا. تو امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا اس طرح کرو, رات جب میرے سونے کا وقت آ جائے نا, تم دیکھو کہ میں سونے جا رہا ہوں, اس وقت آ جایا کرو کتاب لے کے, تو میں تمہیں پڑھا دوں. وہ کہتے ہیں میں جاتا تھا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے, انہیں نیند بھی آتی تھی ظاہر ہے, صحت جو اچھی تھی, تو انہوں نے ایک پانی کا کٹورا پاس رکھا ہوا ہوتا تھا, جب انہیں نیند آنے لگتی تھی پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے اور آنکھوں پہ مل لیتے, پھر تھوڑی دیر کے لیے نیند غائب ہو جاتی تھی, پھر جب اور جب مجھے نیند آتی تھی تو میرے منہ پہ پانی ڈال دیتے, مجھے نیند آتی تھی تو پانی لے کے میرے منہ پہ چھڑک دیتے. صحیح ہے, جب مجھے نیند آتی تھی تو پانی لے کے میرے منہ پہ چینٹا مارتے تھے, چھڑک دینا, چینٹا مارنا, ڈال دینا, یہ سب کیا ہو گئے؟ مترادفات. ٹھیک ہے نا, یوں ہوتے ہیں, یوں لفظ الفاظ بنتے ہیں. تو کہتے تھے کہ امام محمد رحمۃ اللہ, وہ پھر جا کے اسپانیہ میں, اسپین میں چیف جسٹس بنے, اور حنفی فقہ کے ساتھ مالکی فقہ جا کر وہاں مل گئے. اس لیے دنیا میں دو ہی فقہ ہیں جنہوں نے ملکوں پہ حکمرانی کیا, ایک حنفی فقہ جیسے ہمارے یہاں بر صغیر میں تھی, اور اس کے علاوہ بھی, اس کے علاوہ روس تک, اور ایک دوسری فقہ مالکی تھی کہ فرانس, اسپین, یہ سب وہاں لوگ رہے. اور جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو پھر پتا چلے گا کہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی کے علاوہ تیسری فقہ وہ اب بن رہی ہے آہستہ آہستہ, جب سے حنبلی آئے ہیں نا سعودیہ میں, تو ان کے فیصلے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں, کئی صدیوں میں جا کے وہ بنے تو بنے. تو اسد ابن فرات رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ امام مالک نے مجھے بھیجا تھا وہاں امام محمد کے پاس, اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہاں بھیجا پڑھا کر, اور پھر پورے اسپین پہ مالکی اور حنفی فقہ یہ دونوں آپس میں مدغم ہو گئے, دونوں چلتی. اسد ابن فرات رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کیسے پڑھایا, تو انہوں نے کہا تم نے چڑیا کو دیکھا ہے کہ اپنے بچے کے منہ میں وہ چوگ کیسے ڈالتی ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ کیسے؟ اچھا تو چڑیا کیا کرتی ہے؟ چوگ اپنے منہ میں لے کے چونچ اپنے بچے کے چونچ کے قریب جاتی ہے تو بچہ چونچ کو کھول دیتا ہے، وہ پھر اس کے چونچ میں اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے، پھر کوئی چیز دیتی ہے، پھر ایسے کرتی ہے. وہ کہتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایسے پڑھایا، ایک ایک بات سمجھائی، ایک ایک نقطہ سمجھایا، ایک ایک چیز میرے دماغ میں دل میں اتاری، تو ایسے پڑھتے، ایسے محنت ہوتی ہے، ایسے تحقیق ہوتی ہے، ایسے بچے علم سکھا کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جب آپ کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں نا بیٹے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کمپرومائز نہیں کیا کسی چھوٹے مقام پہ، آگے چلتے چلے گئے. یہ امام محمد رحمۃ اللہ جو تھے نا، علم میں بڑا ان کا مقام، بہت بڑے آدمی تھے، کہنے کیا ان کے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پھیلایا ہے حنفی فقہ کو بھی، اور انہوں نے دین کو بہت پھیلایا، اجتہاد کیا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہو گیا انتقال. ہم بات آپ سے یہ کر رہے تھے کہ جب کوئی آدمی کسی درجے پہ پہنچ جاتا ہے نا، تو اللہ اس کے اس درجے کی قدر کرتا ہے. تو آپ کسی درجے پہ پہنچ کے دکھائیے، ٹھیک ہے نا. حفظ ہی نہیں ہے سب کچھ، حفظ کے بعد قراءت، قراءت کے بعد پھر کتابیں بھی پڑھنی، ٹھیک ہے بیٹے. امام محمد رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تو انہیں کسی نے خواب میں دیکھا، تو اس نے پوچھا کہ امام سنائیے کیا بنا، اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی کے سامنے جب پیش ہوا تو میں کانپ رہا تھا، ڈر رہا تھا کہ پتا نہیں کس بات پہ پکڑ ہو جائے. تو اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ تم کیوں اتنا ڈر رہے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ میرے پروردگار میری کسی گناہ پہ پکڑ نہ ہو جائے. تو اللہ تعالی نے مجھے مسکرا کے دیکھا اور مجھ سے فرمایا کہ اگر تمہیں عذاب دینا ہوتا، پکڑنا ہوتا، جہنم میں پھینکنا ہوتا، تو اتنا علم ایسے ہی تمہیں دے دیتے. مطلب یہ تھا کہ دیا اس لیے تھا کہ تمہیں بڑے درجات پر بٹھائیں. تو کہتا ہے میں نے پھر پوچھا کہ ماں ابو یوسف، انہوں نے کہا جنت میں دو درجے مجھ سے اوپر ملے. میں نے کہا ماں ابو حنیفہ، انہوں نے کہا وہ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی روح کو رکھا گیا. یہ بڑے لوگ تھے نا بیٹے، کیسے بنے؟ محنت کر کے، کام کر کے. اور چیلنج جو آتا ہے نا زندگی میں، وہ حقیقت میں بڑا بناتا ہے. چیلنج، چیلنج کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی کرے، چیلنج کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مقابلہ، امتحان، ٹھیک ہے. جب مقابلے کا آتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے کیا، ٹھیک ہے بچوں. تو آئندہ آئندہ آپ سوال کریں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئندہ آپ کے سوالات کے جوابات